بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 8 مارچ سن 2002، مسجد دارالسلام باغ جنا لاہور میں امیر تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے خطاب جمعہ میں نفاق اور اس کا حل کے موضوع پر خطاب فرمایا.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفا، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورۃ المنافقون، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بانهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. الى قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون. وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. گزشتہ جمعے میں نفاق کی حقیقت کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں. موسم کی خرابی کی وجہ سے حاضری بھی کم تھی اور باہر جو لوگ تھے بیچارے وہ بہت مشکل میں، تنگی میں تھے. بہرحال آج میں اپنی اس گفتگو کا بہت ہی مختصر اعادہ بھی کروں گا، اس کے بعد جو اس کا اصل موضوع ہے آج کا اس کی طرف آگے بڑھوں گا. ویسے ابتدان یہ جان لیجئے کہ یہ جو موضوعات جن پر آج کل ہم بحث کر رہے ہیں، ایمان کی حقیقت کیا ہے، ایمان اور عمل کا کیا تعلق ہے، گناہ کا ایمان پر کیا اثر پڑتا ہے، گناہ کبیرہ سے کوئی شخص کافر ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا، اگر اس کے ایمان میں کوئی کمی آتی ہے تو کس طور سے آتی ہے وغیرہ، یہ مسائل، اور اسی طریقے سے نفاق کیا ہے، نفاق کی اصل حقیقت کیا ہے. ہم یہ الفاظ استعمال کرتے رہتے ہیں، مومن مسلم، جیسا کہ مترادف الفاظ ہیں. منافق بھی ہم بہت ہلکی سی بات سمجھ کر کہہ دیتے ہیں، فلاں شخص بڑا منافق ہے، ذرا سا اس کے طرز عمل میں تضاد نظر آیا کہ یہ کہتا کچھ اور ہے کرتا کچھ اور ہے تو ہم نے فوراً فتویٰ جڑ دیا کہ وہ منافق ہے. ان چیزوں کے لیے اصل میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اصل میں یہ وہ موضوعات ہیں کہ جن پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو اصل تصنیف ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے الفقہ الاکبر، بڑی فقہ. جیسے آج کل آپ الفاظ استعمال کرتے ہیں نا، میکرو اکنامکس ہوتی ہے، بڑے اونچی سطح پر مالیات کے معاملات، اقتصادیات کے معاملات پر، اور ایک مائکرو ہوتی ہے، بڑی جا کر گہرائیوں میں اور بڑی اس کی تفصیلات میں جا کر دیکھنا. تو اسی طرح ایک میکرو فقہ ہے، ایک مائکرو فقہ ہے. مائکرو فقہ جو ہے، چھوٹی فقہ، وہ کیا ہے؟ پانی پاک کب ہوتا ہے، ناپاک کب ہوتا ہے، کس پانی سے وضو ہو سکتا ہے، کس پانی سے غسل ہو سکتا ہے، یہ سب سے پہلا موضوع آتا ہے فقہ کے اندر. پھر نماز کی کیا حیثیت ہے، کیا رکعتیں ہیں، ہر رکعت میں کیا افعال ہیں، کیا عمل میں، پھر بڑے بڑے اختلافات ہیں، رفع یدین ہے یا نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. اور ہمارے ہاں اکثر چونکہ انہی موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے، لہذا لوگ لفظ فقہ کو اسی کے اندر دائر سمجھتے ہیں. یہ چھوٹی فقہ ہے، مائکرو فقہ ہے. وہ فقہ جس کی کہ حضور نے دعا کی تھی حضرت عبداللہ ابن عباس کے لیے اپنے چچازاد بھائی کے لیے، اللہم فقہ فی الدین، اے اللہ اس نوجوان کو دین کا فہم عطا کر دے، تفقہ عطا کر دے. اس کے اعتبار سے اصل مسائل وہ ہیں جو آج کل ہم بحث کر رہے ہیں، یہ الفقہ الاکبر کے مسائل ہیں، میکو فقہ. تو ان میں جو بات میں نے پچھلی مرتبہ عرض کی تھی، بعد میں جا کر میں نے اپنے نوٹس کو دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ بہت اہم موضوعات پر گفتگو ہوئی تھی. نمبر ایک، یہ گنتی کر لیجئے صرف، اس وقت ظاہر بات ہے کہ اس وقت وہی لوگ یہاں موجود ہیں کہ جو اس وقت بھی تھے، وہ تو بعد میں آنے والے حضرات جو تکلیف جنہوں نے اٹھائی وہ بعد میں آنے والے ہوتے ہیں. پہلی بات یہ کہ ایمان کے مخالف اصطلاحات دو ہیں، کیونکہ ایمان ہم دیکھ چکے ہیں پہلے کہ ایک ایمان قانونی ہے، ایک ایمان حقیقی ہے. اس قانونی ایمان کا تعلق ہے اقرار باللسان سے، اور حقیقی ایمان کا تعلق ہے تصدیق بالقلب سے. اسی طرح اس کے جو ضدیں ہیں یہ بھی دو ہیں، اینٹونیمس. ایک ہے ایمان کے مقابلے میں کفر، یہ ظاہری اور قانونی شکل ہے. ایک ہے ایمان کے مقابلے میں نفاق، یہ باطنی شے. دوسری بات یہ کہ عمل صالح جو ایمان کے ساتھ جزو لازم کی حیثیت سے، سید المحدثین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو اسے اس ایمان کا جز سمجھتے ہیں، اور یہی موقف جو ہے امام مالک کا ہے، امام شافعی کا ہے، امام احمد ابن حنبل کا ہے رحمہ اللہ. تو ایمان کا جز ہے عمل صالح. لیکن عمل صالح کے دو رخ ہیں. ہم جب بھی لفظ عمل صالح ہمارے ذہن میں آتا ہے، نماز، روزہ، داڑھی، یہ چند چیزیں جو ہیں دیکھی کے کام، یہی ہمارے سامنے آتے ہیں، خیرات، کچھ اور، اللہ اللہ، خیر صلاح. حالانکہ عمل صالح کا اصل پہلو شروع ہوتا ہے انفرادیات سے آگے نکل کر اجتماعیات میں، جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے پیغام کو عام کرنا، اس کو پھیلانا، اس کی دعوت جو ہے لوگوں تک پہنچانا، اب اللہ کے کلام کی حکمت کو، اس کی وزڈم کو، اس کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا. پھر یہ کہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا، یہ عمل صالح کی بلند ترین منزل ہے، جہاد فی سبیل اللہ. اور وہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے. ایمان ہوگا تو لازماً جہاد فی سبیل اللہ ہوگا. اس کو میں دہرانا نہیں چاہتا، اس لیے کہ یہ بات میں بارہا آپ کے سامنے سورہ الحجرات کی آیات اور سورہ صف کی آیات کے حوالے سے رکھ چکا ہوں. نمبر تین یہ کہ نفاق کا جو اصل سبب ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ سے پسپائی اختیار کرنا ہے. یہ ہے نفاق کا اصل موضوع قرآن مجید میں. جو بڑی بڑی صورتوں میں نفاق کا موضوع آیا ہے، سورہ نساء ہے، سورہ توبہ ہے، سورہ احزاب میں بھی ہے، سورہ آل عمران میں بھی ہے، لیکن یہ کہ ایک صورت جو ہے کہ جو بہت ہی جامع اور بڑی یوں سمجھ گٹھی ہوئی صرف 11 آیات پر مشتمل وہ سورہ منافقون رہی. اس کی میں نے پچھلی اپنے خطاب میں 3 آیات کا حوالہ دیا تھا، آج کوشش ہوگی کہ پوری سورت کا ترجمہ آپ کے سامنے کروں. تو نفاق کا اصل سبب کیا ہے؟ کہ ایک شخص ایمان لایا، اچھا لگا اسے ایمان کہ ہاں اچھی باتیں ہیں، صحیح ہیں، دل کو لگ گئی ہے بات، اب وہ ایمان تو لے آیا، اسے کہا گیا نماز پڑھو، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی اس نے کر لی، روزہ رکھو، وہ بھی رکھ لیا، اب آیا جہاد کے لیے نکلو اور مال خرچ کرو، اب جان پہ بن گئی. اگر وہ ضعف ارادہ کا مریض ہے اور ایمان گہرا نیچے اور نہیں اترا ہے تو اس معاملے میں آ کر وہ اب گو مگو کی کیفیت میں مبتلا ہو جائے گا، بڑھوں نہ بڑھوں، چلوں نہ چلوں، یہ کیفیت. تو یہ اصل سبب ہے، نقطہ آغاز ہے، یہ روگ ہے، یہ مرض ہے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. اس کے بعد میں نے عرض کیا تھا کہ اس نفاق کی دو قسمیں ہیں، ایک شعوری نفاق، ایک شخص داخل ہی ہوا ہے دھوکہ دینے کے لیے، اس کی مثال بھی دے چکا ہوں. یہودیوں نے فیصلہ کیا تھا صبح کے وقت اپنے ایمان کا اعلان کرو، شام کو مرتد ہو جاؤ، تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں کچھ شکوک و شبہات تو پیدا ہو جائیں کہ اچھے بھلے لوگ تھے، بڑے عالم تھے، فاضل تھے، یہ آئے تھے بڑے ذوق و شوق کے ساتھ آئے تھے، سارا دن حضور کے ساتھ رہے ہیں، کچھ نہ کچھ دیکھا ہی ہوگا نا جو یہ چلے گئے واپس متنفر ہو کر، تو دور کے ڈھول سوانے ہیں بھیا، قریب سے جا کر انہوں نے دیکھ لیا، اس سے لوگوں کے دلوں میں وسوسے دغدغے پیدا ہو سکتے ہیں. یا جیسے میں نے مثال دی تھی کہ کوئی ہندو، کوئی سکھ مسلمان بن کر وضاقتا مسلمانوں کی بنا کر ختنہ بھی کرا لے، سب کچھ کرا کے، اور وہ پاکستان میں آ کے جاسوسی کرنے کے لیے وہ سورہ فاتحہ بھی پڑھ کے آئے گا، نماز بھی پڑھ کر آئے گا، اور ایسا بھی ہوا ہے کہ ہمارے سرحدی دیہات میں باقاعدہ امامت کراتے رہے آ کر، وہ نکلے یہ کہ ہندو جاسوس تھے۔ تو ان لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے ایمان قبول نہیں کیا ہے، یہ صرف دھوکہ ہے، فریب ہے، جس کی ہم نے اپنے اوپر چادر لپیٹ دی ہے۔ لیکن ایک ایمان ہوتا ہے غیر شعوری نفاق، غیر شعوری نفاق، جس میں منافق کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ میں منافق ہوں، وہ سمجھتا میں ٹھیک ہوں۔ یہ ہے اصل میں نفاق، جس کا یہ سورہ نساء میں ذکر ہے، یا سورہ آل عمران میں ذکر ہے، یا سورہ توبہ میں ذکر ہے، عہد نبوی کا نفاق جو ہے اکثر و بیشتر 95% کی حد تک تو میں کم سے کم کہہ سکتا ہوں کہ نفاق اس دوسری نوعیت کا تھا۔ یہ جو دوسری قسم کا نفاق ہے، میں نے مثال دی تھی ٹی بی، جیسے ٹی بی کسی زمانے میں فرسٹ سٹیج، سیکنڈ سٹیج، تھرڈ سٹیج، تھرڈ سٹیج پر جو پہنچ گیا تو معلوم ہوا کہ اب لا علاج ہے۔ پہلی سٹیج میں ڈائگنوسس ہو جائے تو بڑا خوش قسمت انسان ہے، سیکنڈ سٹیج میں بھی علاج ہو جائے گا۔ تو اب صورتحال بدل گئی ہے بہت حد تک، لیکن یہ کہ جب ہم پڑھا کرتے تھے تو یہی شکل تھی۔ اسی طرح اس میں بالکل بڑی مماثلت ہے۔ اس کی پہلی سٹیج یہ ہے کہ انسان جان چرانے کے لیے جھوٹا بہانہ بنا دے۔ حضور میں نے تیاری کر لی تھی، غزوے کے لیے نکلنا تھا، کیا کروں، عین وقت کے اوپر بیوی بیمار پڑ گئی ہے، کوئی اور اس کو دیکھنے والا نہیں ہے، مجھے آپ اجازت دے دیجیے، جھوٹے بہانے۔ جب تک انسان جھوٹے بہانے نہیں بناتا اور اپنی کوتاہی کا اقرار کرتا رہتا ہے، اسے منافق نہیں کہیں گے، بلکہ وہ اصل میں کہلائے گا کہ ضعف ایمان کا مریض ہے، اس میں ایمان کمزور ہو گیا اس وقت۔ اور یہ اچھے بھلے صحابہ کو بھی وقتی طور پر ضعف ایمان لاحق ہو جاتا تھا، جیسے ملیریا بخار ہو سکتا ہے، جیسے کہ حضور کو بھی اگر تلوار کا زخم لگا ہے تو خون کا فوارہ چھوٹا ہے، یہ فطری چیزیں ہیں۔ اسی طریقے سے ضعف ایمان جو ہے، ایمان کا کمزور ہو جانا، یہ کوئی بعید از قیاس شے نہیں۔ لیکن یہ کہ جب جھوٹ بولا، اب یہ گویا کہ پہلا قدم ہے کہ نفاق شروع ہو گیا، پہلی سٹیج۔ سیکنڈ سٹیج پر آ کر جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ہم جب بہانہ بناتے ہیں تو لوگ کچھ زیر لب مسکرا رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ سمجھ گئے ہیں کہ یہ جھوٹے بہانے بنانے والے آدمی ہیں، بولتے تو کچھ نہیں شرافت کی وجہ سے، مروت کی وجہ سے، لیکن کچھ مسکراہٹ سی ہوتی ہے۔ اب انہوں نے موقت کیا جھوٹی قسمیں، خدا کی قسم ہے معاملہ یہ، میں بالکل تیار تھا، آپ لوگ میرے اوپر قطن یہ شک نہ کرے، لیکن یہ کہ کیا کروں، یہ ایک ایسی ابتلا آ گئی ہے، مصیبت پڑ گئی ہے کہ اس کا کوئی چارہ کار میرے پاس نہیں، قسم کھائے۔ تیسری سٹیج جب اس سے بھی آگے بات نکل جاتی ہے تو پھر ان کے اندر ایک دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتے ہیں، ان کو غلط سمجھتے ہیں۔ جو فدائین ہیں تو پاگل ہیں، بیوقوف ہیں، انہیں کوئی، انہیں مصلحت کی فکر نہیں، انہیں مستقبل کی فکر نہیں، انہیں اپنی بیوی بچوں کا فکر نہیں، انہیں کل کا کوئی خیال ہی نہیں ہے کہ کیا کھائیں گے کیا پیئیں گے، فینیٹکس ہیں یہ تو بالکل، یہ دیوانے ہیں، جنونی ہیں، وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتے تھے۔ اور نہ صرف یہ کہ عام مسلمان جو مخلص تھے ان کی دشمنی ہو جاتی تھی، بلکہ سب سے بڑھ کر یہ دشمنی اس وقت جو قائد تھے مسلمانوں کے، کون تھے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سارا میدان کارزار تو آپ نے گرم کیا تھا نا، اس کی وجہ سے انہیں غصہ آتا تھا کہ انہوں نے آ کر یہ کیا کر دیا، خاص طور پر یہ کہ انہوں نے جنگوں کا سلسلہ چھیڑ دیا خامخواہ، قریش کی طرف سے کوئی آغاز ہوا ہی نہیں تھا ابھی تک، نہ انہوں نے حملہ کیا نہ کوئی قدم اٹھایا، دعوت تو تبلیغ کے ذریعے سے لوگوں کو مسلمان بنائے، یہ کیا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کر دیے۔ خامخواہ جو ہے معلوم ہوتا بہت ایمبیشس آدمی ہے اور ہماری جانوں کے لیے خطرہ پڑا ہوا۔ یہ ہے دشمنی کا لفظ جو ہے کہ یہ عداوت اور بغض پھر ہو جاتا ہے مخلصین اہل ایمان سے بھی، اور بالخصوص ان کے قائد سے جو اس وقت کون تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر چھٹا نقطہ میں نے بیان کیا تھا کہ آج کے دور میں منافق مسلمان بہت شاذ ہے، منافق نہیں ہے، عظیم اکثریت ان لوگوں کی ہے جو مسلمان تو ہیں مومن نہیں ہیں۔ قالت العراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، یہ بدو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے ہو بلکہ یوں کہو کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اس وقت یہ کیفیت اعراب کی تھی، اور یہی وجہ ہے، نوٹ کیجئے، میں کل اصل میں پڑھ رہا تھا سیرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، تو میں کافی تفاصیل سامنے آئی جو مجبوراً تو پہلے بھی ذہن میں تھی، کہ تقریباً پورا عرب مرتد ہو گیا تھا حضور کے انتقال کے بعد، ماں نے انہیں زکات اٹھ کھڑے ہوئے، نئے نئے نبوتوں کے دعوے دار اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ کون لوگ تھے جو یدخلون فی دین اللہ افواجا، جو ہوا تھا کہ جب فتح آ گئی، نصرت آ گئی، غلبہ ہو گیا، مسلمانوں کو طاقت حاصل ہو گئی، اقتدار نصیب ہو گیا، قوت ان کے پاس تھی، تو اب لوگ جو ہے فوج در فوج، فوج در فوج جو ہے وہ آنے لگے، اور انہوں نے اس کو اندر داخل ہو گئے، انہیں کے بارے میں کہا گیا تھا تم مومن نہیں ہوئے، مسلم ہوئے ہو. یہی وہ لوگ تھے جو فوراً پلٹ گئے، یخرجون من دین اللہ افواجا، ہو گیا، اس لیے کہ ایمان ان کے دلوں میں تو اترا ہی نہیں تھا، وہ تو اوپر کا سرسری سے تھا، ذرا سا رگڑا لگا اتر گئے. تو آج ہمارے مسلمانوں کی عظیم اکثریت تو ایسے ہی لوگوں پر مشتمل ہے کہ جو مسلم تو ہے مومن نہیں، یا جن کے پاس کچھ ایمان کی پونجی ہے اکثر و بیشتر وہ اتنی کمزور ہے، اتنی ضعیف ہے کہ وہ ان کے عمل پر مؤثر نہیں ہو سکتی، عمل پر اثر انداز نہیں ہو سکتی. شاز کوئی منافق بھی ہیں، وہ ان کا میں تذکرہ علیحدہ کروں گا کہ اصل میں منافقت کا تعلق جو ہے، کیونکہ یہ جو پچھلی صدی ابھی مکمل ہوئی ہے اس صدی میں، اور اس پر میری ایک لیکچر بھی ہو چکے ہیں حال ہی میں، کہ دنیا اسلام میں احیائی تحریکیں اٹھی ہیں بہت، مسجومی تحریک تھی، جماعت اسلامی کی تحریک تھی، ان اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، ان سے پہلے ابو الکلام نے حزب اللہ بنائی تھی، پھر الاخوان المسلمون بنی تھی، پھر صدائین تھے ایران کے وغیرہ وغیرہ. ان تحریکوں سے جو لوگ وابستہ ہوئے، اور ان کے پیش نظر یہی تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ اللہ کے دین کا غلبہ ہو، جماعتی نظم بھی قائم کیا گیا. اب وہاں اگر کسی شخص نے مشکلات دیکھ کر جان بچانے کی خاطر، یا اپنا مال بچانے کی خاطر، یا مشقت جھیلنے سے بچنے کی خاطر، یا ڈسپلن کی پابندی کرنے سے بور ہو کر اگر وہ پیچھے ہٹا ہے، تو یہ در حقیقت نفاق ہے. تو وہی لوگ اصل میں اس کی زد میں آتے ہیں نفاق کے مرض میں، جو آگے بڑھے، کسی تحریک کو ذہناً قبول کیا، قلباً قبول کیا، اور اس کے ساتھ جو ہے پورے طور پہ متفق ہوئے، اس کی قیادت کے اوپر بھی اعتماد کیا کہ ہاں ٹھیک لوگ ہیں. لیکن پھر ہاں اگر اختلاف ہو گیا ہو تو دوسری بات ہے، اگر بالکل دیانتداری کے ساتھ اختلاف ہو جائے تو وہ اللہ جانتا ہے، اس کے کسی بندے کے اور اس کے درمیان اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ جانتا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے. لیکن اگر کوئی اعتراض نہیں ہے اور صرف اپنی کمزوری کی وجہ سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، تو پھر یہ اللہ کے علم ہے، یہ نفاق ہے. اسی طرح میں نے عرض کیا تھا وہ لوگ بھی اس نفاق کی زد میں ہیں، ضمناً کہ جو کسی احیائی تحریک، دین کو زندہ کرنے کے لیے تحریک چل رہی ہو، جماعت قائم ہوئی ہو، اس سے ذہناً متفق ہو، اس کے فکر سے، اس کے نقطہ نظر سے، اس کے طریقہ کار سے، پھر اس کی قیادت پر بھی اعتماد کرتے ہو، اور پھر بھی وہ ساتھ شامل نہ ہو، یہ بھی گویا کہ ایک طرح کے نفاق کا مسئلہ بن جائے گا. یہ سات نکات تھے جو میں نے بیان کیے تھے کہ جس سے اندازہ ہو سکتا ہے، میں نے آج دہرا بھی دیے ہیں کہ یہ نفاق اصل میں ہے کیا. اب آج میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ سورہ منافقون کی 11 آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے کروں، اور یہ اس لیے تاکہ آپ لوگ بھی گھر میں جا کر اس کا مطالعہ دوبارہ کریں، اگر میرا کیسٹ لے جائیں بار بار سنیں، پھر یہ کہ یہ سورہ مبارکہ کو یاد کر لیں، بہت بڑی ایک دولت ہے. یہ سورت مبارکہ جو ہے، یہ یوں سمجھیے کہ ایک مرض، چونکہ کہا ہے نا سورہ بقرہ میں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اس اعتبار سے اس کے ضمن میں، اس کے بیان میں میں میڈیکل ٹرمینالوجی زیادہ استعمال کروں گا. ایک بیماری کی ایٹیولوجی ہوتی ہے، کاز کیا ہے، کس وجہ سے آیا، مرض کیوں آ گیا. ایک اس کی سمٹمٹالوجی ہوتی ہے، اس کی علامات کیا ہے، کیا اس کے اندر خرابیاں ہوتی ہیں، کیا اس کے ظواہر ہیں. اور پھر یہ کہ ایک اس کا پروگنوسس ہوتا ہے کہ یہ چیز جو ہے کتنا امید ہے کہ اس سے شفا ہو جائے گی، اور کتنا یہ کہ خطرہ ہے کہ شفا نہیں ہو سکے گی. پھر ٹریٹمنٹ میں بھی دو اصطلاحات آتی ہیں، پریونٹیو ٹریٹمنٹ، کسی مرض سے بچنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے، چھوت چھات جو ہے اس سے بچا جائے، تاکہ اس سے یہ کہ مریض جو ہے اگر کسی خاص مرض میں جو چھوت والا مرض ہے اس سے دور رہا جائے. اور آخری بات یہ کہ اگر کہیں چھوت لگ ہی جائے، وہ انفیکشن آپ کو ہوئی گئی ہے، تو پھر اس کا علاج کیا، کیوریٹو ٹریٹمنٹ کیا ہے. اور یہ در حقیقت ایک خاص مجموعہ ہے مدنی صورتوں کا، قرآن مجید میں 10 صورتیں ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی ہیں، 2-2 رکوعوں کی، 3-3 رکوعوں کی، سب سے بڑی جو ہے سورہ حدید وہ 4 رکوعوں کی ہے. لیکن ان میں ان اہم الفقہ الاکبر، جسے میں کہہ رہا ہوں الفقہ الاکبر، کے اصل موضوعات ان 10 صورتوں کے اندر آئے. یہ گویا کہ جو مدنی صورتیں لمبی لمبی ہیں بہت، ان کے تعاون کے معاملات کے خلاصے یہاں ہیں. لہذا جہاں تک نفاق کا تعلق ہے، سورہ بقرہ میں بہت کم بیان ہے، مکی قرآن میں صرف ایک جگہ سورہ عنکبوت میں اس کا ذکر آتا ہے، پھر یہ کہ سورہ آل عمران میں بھی ذکر ہے بہت تھوڑا سا، سورہ نساء میں بہت مفصل، بہت مفصل. پھر یہ کہ سورہ احزاب میں، سورہ نساء میں، ان میں بھی ہے، لیکن یہ کہ سب سے بڑی اس کی جو سورت ہے وہ سورہ توبہ ہے. لیکن ان سب کا خلاصہ جو ہے 11 آیات میں یہاں ہے، دو رکوع ہے. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، اے نبی، جب یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس کا پس منظر کیا ہے؟ جب ان کا مرض تھرڈ سٹیج کو پہنچ جاتا تھا اور آیا ہو جاتا تھا ان کے طرز عمل سے کہ یہ اللہ کے دشمن ہے، اللہ کے رسول کے دشمن ہے، اہل ایمان کے دشمن ہے، پھر انہیں یقین دلانے کے لیے آ کر قسمیں کھانی پڑے، حضور نہیں نہیں ہمارے اوپر آپ شک نہ کریں، خامخواہ کسی بات کی وجہ سے آپ یہ ظن نہ قائم کریں، ہم مانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم مانتے ہیں، قسم کھاتے ہیں. اب دیکھیں کس قدر خوبصورت انداز ہے، اللہ یعلم انک لرسول، اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، بلکہ میں اس کا ترجمہ کیا کرتا ہوں کہ اللہ سے بڑھ کر کس کو معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، سب سے بڑھ کر تو اللہ ہی کو معلوم ہے. لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جو ہے جھوٹے ہیں. قول الحق اريد به الباطل، یہ ہے وہ بات جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کے ایک قول پر کہی تھی. وہ جب کہتے تھے ان الحکم الا للہ، تو حضرت علی نے فرمایا یہ بات تو جو کہہ رہے صحیح ہے، قول الحق حق بات ہے، اريد به الباطل، لیکن اس کے ذریعے سے جو ان کی نیت ہے وہ باطل ہے، جس بات کے لیے یہ اس کو بیان کر رہے ہیں وہ غلط ہے. تو ان کا قول تو صحیح تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن در حقیقت وہ اندر سے چونکہ ایمان ان کا زائل ہو چکا تھا، ختم ہو چکا تھا، لہذا اس کے حوالے سے کہا کہ تمہارے اندر ایمان کی رمق باقی نہیں رہی. تو یہ اوپر کا وینیئر ہے، جیسے آپ کو معلوم ہے نا، اب آج کل تو خیر نظر نہیں آتی، شتیریاں لنٹلز پڑے ہوئے ہیں چھتوں کے اوپر، شتیریاں بالے ہوتے تھے، انہیں دیمک لگ گئی. اب وہ دیمک کو بھی اللہ نے اتنی سوچ دے رکھی ہے کہ وہ اندر ہی اندر کھاتی ہے، اوپر سے ایک پھٹی چھوڑتی چلی جاتی ہے تاکہ نظر نہ آئے. اور اگر دیمک لگ گئی ہے تو فوراً جو کوئی نہ کوئی علاج کریں گے، کوئی دوا دارو کریں گے، کچھ کریں گے، تو وہ اندر ہی اندر کھاتی رہتی ہے اور لیکن اس کے اندر ظاہر نہیں ہونے دیتی باہر. بالکل اسی طرح یہ جو ہے منافق نفاق جو ہے وہ اندر سے ایمان ختم ہوا لیکن اوپر سے اسلام باقی ہے، اسلام کی پھٹی لگی ہوئی ہے، اس کو نظر نہیں آ رہا ہے. تو یہ بالکل اس کی بہترین تعبیر ہے، چوکھٹ ہے. بعض اوقات آپ لوگ چوکھٹیں بدلتے ہیں، وہ اندر سے تو کھوکھلی تھی، ہمیں تو یہ نظر آ رہا تھا کہ بالکل ٹھیک ٹھاک چوکھٹ لگی ہوئی ہے. تو اس لیے یہ در حقیقت جھوٹ بول رہے ہیں. اور چونکہ میں نے بھی تین سٹیجز بیان کی، ان میں پہلی سٹیج جھوٹ ہے، تو پہلی آیت میں وہی لفظ آ گیا، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. دوسری سٹیج، اتخذوا ایمانہم جنتا، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے. خدا کی قسم ہے اللہ کے رسول، میں بالکل تیار تھا، میں آپ سے صحیح عرض کر رہا ہوں، مجھے کوئی دقت اور نہیں تھی، میں نے تیاری کر رکھی تھی، میں نے اپنی اونٹنی بھی تیار کی ہوئی تھی، لیکن یہ ایک مصیبت آ پڑی، یہ بپتا آ گئی ہے، لہذا مجھے آپ اجازت دے دیجیے. اب حضور میں انتہائی مرمت تھی، کسی کو جھوٹے کو سمجھتے ہوئے بھی کہ جھوٹ بول رہا ہے یہ کہنا کہ تم جھوٹے ہو، یہ حضور کے مزاج سے بہت بعید تھا. اچھا ٹھیک ہے، چاہیے. تو انہوں نے اپنے جھوٹ کو قسم، جھوٹی قسم کو ڈھال بنا لیا ہے. اچھا بعد میں بھی باس پرس اگر ہو رہی ہے کبھی تو قسم کھا گئے، جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طویل ترین حدیث ہے بخاری شریف میں، تو اس میں انہوں نے بیان کیا کہ حضور میرے پاس بھی زبان ہے، میں بھی جھوٹی باتیں کہہ سکتا تھا اور آپ کے عتاب سے بچ سکتا تھا، جیسے کہ دوسرے منافقین نے کیا ہے، لیکن نہیں، میں آپ سے صاف تسلیم کرتا ہوں، جتنا میں صحت مند ان دنوں تھا اتنا کبھی نہ تھا، اور جتنا میرے پاس فراغت تھی مالی ان دنوں اتنی کبھی نہ تھی، بس یہ میرے نفس نے مجھے دھوکہ دیا. تو انہوں نے تو مان لیا، یہ منافقین جھوٹی قسم کھا کے چلے گئے. اتخذوا ایمانہم جنتاً فصدوا عن سبیل اللہ. صدہ یا صدو جو ہے عربی زبان میں دونوں معنی میں آتا ہے، روکنا بھی رکنا بھی. وہ رک گئے اللہ کے راستے سے، عن سبیل اللہ، وہ نمازوں سے نہیں رکے، روزے سے نہیں رکے، اس میں کیا جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. رکے کس چیز سے؟ سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ سے رکنا ہے، اس میں مال چاہیے، اس میں جان کا خطرہ ہے. اصل میں یہ ہے، تو بچا بچا کے نہ رکھے سے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. یہ تو ہے ایک مومن کا انداز، لیکن منافق کا انداز یہ کہ بچو بچو، پیچھے رہو، جانا ہی پڑ جائے، شریک ہونا ہی پڑ جائے تو پیچھے رہو، اپنی حفاظت، سیفٹی فرسٹ، یہ سارا انداز جو ہے، یا پاکستان فرسٹ، پاکستان سب سے پہلے، بچاؤ اپنے آپ کو. اس میں یہ نہیں دیکھنا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. انسان کی کردار کا امتحان ہے اس وقت. سچائی کے لیے جان پر بھی بن جائے تو آدمی کو جھیلنا چاہیے. جمع مردی اسی کا نام ہے، انسانیت اور کردار اس چیز کا نام ہے. تو یہ بات نہیں کہ بچو بچو. انہم سا ما کانوا یعملون، یقیناً وہ بہت برا طرز عمل ہے جو اختیار کیے ہوئے ہیں. ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا. اب یہاں وہ بات آ گئی شعوری اور غیر شعوری والی. یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو ایمان لائے ہی نہیں تھے، نہیں. ذالک بانہم آمنوا، وہ ایمان تو لائے تھے، ان کے دل کو بات لگی تھی. ٹھیک، محمد جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، توحید کی بات ہے، اس کی بات ہے، بہت عمدہ باتیں دل کو لگ رہی ہیں. اور بعد سے بادل موت، اور نیک اعمال پہ بدلہ، اور بری اعمال پہ سزا، باتیں ٹھیک ہیں، آ گئے. لیکن اب جب تقاضے ثقیل تر آ گئے، عمل صالح کے بھاری جو ہیں تقاضے، تو ان کے قدم ڈگمگائے. تو فرمایا ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، پہلے ایمان لائے تھے پھر کافر ہوئے. اب یہاں اس نقطے کو نوٹ کر، یہ کفر جو ہے باطنی ہے، ظاہری نہیں ہے. ظاہری کفر ہوتا تو مرتد ہو گئے، ختم ہوئے، کافر ہو گئے، پھر ان سے بحث ہی نہیں. یہ باطنی کفر ہے، یہ وہی ہے کہ دیمک اندر سے چٹ کر گئی ہے. ایمان کی جو پونجی ان کے پاس تھی وہ ختم ہو گئی ہے. ایمان گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے، ان کے جھوٹ کی وجہ سے، ان کی بدامالیوں کی وجہ سے، ان کی جھوٹی قسموں کی وجہ سے، اندر جو بھی پونجی ایمان کی تھی وہ ختم ہو چکی ہے. اب یہ صرف اسلام کی ایک کا جو ہے نا ایک پھٹی لگی ہوئی ہے ان کے آگے، کہ یہ ہے ونیئر کہہ لیجئے اسے، اس کے اوپر دار و مدار ہے ان کا. ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، اور یہ میں عرض کر چکا ہوں سورہ نساء کے آیت کے حوالے سے، یہ ایک دم بھی نہیں ہوتا. مرتد تو آدمی ایک دم ہو جاتا ہے، میں ابھی اعلان کرتا ہوں بھائی اسلام سے میرا کوئی تعلق نہیں رہا، میں جا رہا ہوں. یہ جو ہوتا ہے، یہ ڈبکیاں مارنے کی جو میں نے مثال آپ کو دی تھی، قدم چھٹکا پھٹکا، لیکن اس کے بعد پھر جھوٹی قدم کھا کے بچ گئے، ابھی نکلے نہیں باہر. اس کے بعد پھر یہ کہ پھر ایک کوئی غوطہ لگا، پھر نیچے گئے. یہ ہوتا ہے ایک درجہ بدرجہ، پسپائی پسپائی پسپائی، آخر میں ایک ایسی حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ پھر عداوت پیدا ہو جاتی ہے اہل ایمان کے لیے. وہ اگلی آیت میں آئے گا. ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فتم علی قلوبہم فہم لا یفقہون. اب ان کے اس طرز عمل کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے. جو بدترین کافروں کی سزا ہے وہی یہ سزا ہے. آپ کو معلوم ہے وہ کافر ابو جہل ہو، ابو لہب ہو، قرآن نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے؟ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. وہی سزا جو ہے ان منافقوں کو مل رہی ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ یہ مسلمان مانے جا رہے ہیں. ابو جہل کافر کا کافر تھا، کافر رہا، کافر مرا. یہ جو ہے یہ تو در حقیقت سمجھے جا رہے ہیں مسلمان، لیکن اصل میں اس انتہا کو پہنچ چکے ہیں، ایمان بالکل ختم ہو چکا ہے، ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے. فہم لا یفقہون، جب ایمان ہی ختم ہو گیا تو اب صحیح فہم کہاں سے آئے گا؟ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ. اب دیکھیے یہ ہے کچھ علامات. اے نبی، جب آپ انہیں دیکھتے ہیں تو آپ کو ان کا تن و توش بہت اچھا لگتا ہے. بڑے قداور لوگ ہیں، بڑے جسیم لوگ ہیں، اچھے لباس فاخرہ پہنا ہوا، پیسہ انہیں جو ہے محبوب تھا، مرغوب تھا، تو وہ اپنا ذہن سہن بھی اچھا ٹھاٹ باٹ رکھتے تھے. پھر یہ کہ اپنی سماجی حیثیت کا ظہور کرتے تھے اس طریقے سے جب آتے تھے مساجد کے اندر. تو نبی بھی جب دیکھتے تھے تو کچھ متاثر ہو جاتے تھے کہ اللہ ایسے لوگوں کو اگر واقعتاً اسلام کی صحیح خدمت کے لیے قبول فرما لے تو کیا کہہ دے. لیکن یہ کہ اصل میں تو اندر سے کھوکھلے ہیں، یہ تو سارا ظاہری تن و توش جو ہے باہر باہر کا ہے. بر اظہار آئے تو ہوں تو جی وہ کا حصہ ہوں. اے نبی، جب آپ انہیں دیکھتے ہیں ان کے تن و توش آپ کو بڑے اچھے لگتے ہیں. وہی یقولو تسمع لقولہم، جب یہ باتیں کرتے ہیں تو بظاہر جو ہے جسے آپ کہتے ہیں ورلڈلی وزڈم، دنیاوی وزڈم کے اعتبار سے وہ باتیں بھی بڑی اچھی کرتے ہیں، چکنی چپڑی کرتے ہیں، بڑی مرصع مسجع گفتگو کرتے ہیں. اور اس لیے حضور بھی توجہ سے سنتے تھے، بھئی یہ سردار ہے اپنے گھرانے کا، اپنے قبیلے کا، اس کی حیثیت ہے، وجاہت ہے، اس کی بات کو توجہ سے سننا چاہیے. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ. اے نبی، یہ ایسی کھوکھلی اور سوکھی ہوئی لکڑیوں کے مانند ہیں جنہیں دیوار سے ٹکا کر ٹیک لگا کر کھڑا کر دیا گیا ہو. ایک ہوتا ہے ہرا بھرا درخت، وہ اپنے بل پر کھڑا ہے، اپنی جڑ پر کھڑا ہے، سمجھے آپ، اس کی جڑ کا سہارا اسے حاصل ہے، تنا ہے اس کا مضبوط ہے، ہوا تیز چل رہی تو چلتی رہا کرے، اسے کیا پرواہ ہے. ایک وہ ہے کہ جس کو آپ نے ٹیک لگا کے کھڑا کر دیا ہے، سجا کر اس تنے کو کہ جو اندر سے کٹا ہوا کھوکھلا ہے، کاندہ خوشب و مسندہ، یہ تو سوکھی لکڑیوں کے مانند ہے کہ جنہیں سہارا دے کر کھڑا کر دیا گیا ہے. یہ سمون کل صحت علیہم، ان کے دل اتنے چھوٹے ہیں کہ ہر پکار کو یہ اپنے ہی خلاف سمجھتے ہیں. یعنی جب بھی آواز لگایا جاتا تھا، ظاہر بات ہے آپ کو معلوم ہے اس زمانے میں تو نہ لاؤڈ سپیکر تھا نہ کوئی اور چیز تھی. اب فرض کیجئے حضور کو اطلاع ملی ہے کہ فلاں جو قبیلہ ہے اس کا لشکر آ رہا ہے حملہ کرنے والا ہے، تو حضور لوگوں سے کہتے تھے جاؤ منادی کرو، منادی کرو، لوگوں کو بتاؤ خطرہ ہے، آؤ بھائی جمع ہو جاؤ. یہ اور تو کوئی شکل نہیں تھی، کوئی لاؤڈ سپیکر نہیں، کوئی اور شہ نہیں. تو اب جہاں ایسی آواز کان میں آئی ان کی جان پہ بن گئی. یہاں سمون کل صحت علیہم، ان کی جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے خلاف ہی سارا کا سارا مسئلہ ہو رہا ہے، ساری مصیبت کھڑی کی جا رہی ہے ہمارے لیے. اب آیا لفظ ہم العدو، اے نبی یہ دشمن ہے. تیسری سٹیج، پہلی سٹیج کیا تھی؟ صرف جھوٹ، سمپل جھوٹ. دوسری جھوٹی قسمیں، اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ. تیسری عداوت کی سٹیج ہے. یہاں پہنچ گیا معاملہ تو اب یہ لا علاج. ہم العدو فاحذرہم، یہ دشمن ہیں، آپ ان سے بچ کر رہے ہیں. اس لیے کہ یہ مارے آستین ہیں، جماعتوں اور تحریکوں کو برباد کر دینے والے ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں. اندر رہیں گے کام بھی نہیں کریں گے، دوسروں کے اندر بھی جو ہے وہ بدلی پیدا کریں گے، اور اس طریقے سے اندر ہی اندر وہ دیمت سے خود بھی کھوکھلے ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی کرتے ہیں. یہ در حقیقت اصل عداوت یہ ہے. ایک سانپ جو سامنے نظر آ رہا ہے، آپ اپنی لاٹھی سے اس کے اوپر وار کر سکتے ہیں، بچاؤ کی شکل اختیار کر. ایک آپ کی آستین میں گھسا ہوا سانپ ہے، اسے کیسے بچیں گے؟ تو یہ مارے آستین ہیں. فرمایا ہم العدو، یہ ہے اصل دشمن. باہر کے دشمنوں سے پہلے آپ ان سے نمٹنے کی فکر کیجئے. قاتلہم اللہ انا یوفکون، اللہ انہیں مارے ہلاک کر دے، قتل کر دے. یہ کہاں سے لوٹائے جا رہے ہیں؟ قسمت کی خوبی دیکھیے، ٹوٹی کہاں کمند، دو چار ہاتھ جب کے لبے بام رہ گیا. محمد پر ایمان لانے کی سعادت حاصل ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم ان کے لیے اس میں جنت سامنے کی شے تھی، لیکن یہاں سے پھر کر گئے ہیں، برباد ہوئے ہیں اور خسارے والے ہو گئے ہیں اور مردود ہو گئے ہیں، ملعون ہو گئے ہیں. وہ ساری الفاظ قرآن مجید میں آتے ہیں ان کے لیے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، میں سنا چکا ہوں آپ اس کے پروگنوسس کیا ہے، کہ منافق جو ہیں یہ آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے بھائی آؤ، تم سے خطا ہو گئی تھی، غلطی ہو گئی تھی، تم نہیں جا سکے تھے یا تم نے جھوٹ بول دیا تھا، آؤ اقرار کر لو حضور کی خدمت میں آ کر، تو حضور تمہارے لیے اللہ سے استغفار کریں گے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، آؤ آؤ، کہاں جا رہے ہو؟ دیکھو تم سے خطا ہوئی، غلطی ہوئی، اس کا جا کر مان لو، اعتراف کر لو، تو حضور بھی معاف کر دیں گے اور آپ خود بھی جو ہے اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تمہارے اس حضور کو قبول فرما لے. تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوَّا رُءُوسَهُمْ، تو وہ اپنے سروں کو مٹکاتے ہیں. رائے تم یہ سدون، اور رک جاتے ہیں، حضور کی خدمت میں نہیں جاتے. وہ تکبر ہے ان کا، کیوں ہم جائیں؟ یہ کوئی ہم سے بہت اونچے آدمی؟ ان کے بھی دو ہاتھ ہیں، ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں، ان کی دو آنکھیں، ہماری بھی دو آنکھیں، دو کان ہیں، ہمارے دو کان ہیں. یہ بھی کسی عورت کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، ہم بھی کسی عورت کے بطن سے پیدا ہوئے. ہم چھوٹے کہاں، ہم دولت مند ہیں، صاحب حیثیت ہیں، صاحب وجاہت ہیں، ہم اپنے کلین یا اپنے گھرانے کے سردار ہیں. ہم کیسے بے عزتی قبول کریں کہ جائیں جا کر اپنے غلطی کا اعتراف کر لیں؟ یسدون، میں نے عرض کیا تھا نا، سدہ یسدو رکنے کے معنی میں بھی آتا ہے، روکنے کے معنی میں بھی آتا ہے. تو یہاں دونوں میں در حقیقت رکنے کے معنی میں آیا. یسدونا، وہ رک جاتے ہیں اللہ کے رسول کی خدمت میں جانے سے. وہم مستکبرون، اور یہ تکبر کی بنا پر ہوتا. سواؤن علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، یہ میں پچھلی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، آج دہرانے میں یہ نقطہ رہ گیا کہ پروگنوسس کیا ہے اس بیماری کا. اس کی انتہا ایک تو وہ جو میں نے سورہ نساء کی آیت پچھلی مرتبہ بھی سنائی تھی، آج بھی سنا دی، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. دوسری یہ ہے سواؤن علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم، ان کے حق میں بالکل برابر ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے آپ ان کے لیے استغفار کریں چاہے نہ کریں، اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا. یعنی اللہ کے رحمت سے بھی مایوس اور اللہ کے رسول کی شفاعت سے بھی محروم. استغفار جو ہے شفاعت ہی ہے نا, محروم ہو گئے. اور یہ مضمون سورہ توبہ میں اس سے بھی زیادہ واضح ہو کر آیا ہے. استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سبعین مرتن لن یغفر اللہ لہم. آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں, آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا. ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اللہ ایسے فاسقوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا. ہم الذین یقولون, اب ان کی علامات میں سے دو اور آ رہی ہیں. یہ ایک واقعہ ہوا تھا, غزوہ بنی المصطلق سے واپس جب جا رہے تھے حضور اور صحابہ کرام, تو ایک جگہ راستے میں کہیں پڑاؤ تھا اور وہاں پر کنواں جو تھا پانی یہاں سے لینا تھا, تو ایک کسی انصاری کا ملازم تھا, وہ انصاری ہی تھا مدینے والوں میں سے, اور ایک حضرت عمر کا ملازم تھا, غالباً جہ جہ نام تھا اس کا, وہ مہاجرین میں سے تھا. ان میں آپس میں تکرار ہو گئی, تکرار میں طول کھینچا, اب وہ مہاجرین اور انصار کا جھگڑا بن گیا. اب آیا عبداللہ ابن ابی, سن کر بات, اس نے آ کر وہاں تقریر کی, دیکھو لوگوں تم نے ہی ہے مدینے والوں, تم نے انہیں کھلا پلا کے موٹا کیا ہے, یہ آئے تھے لوٹے پیٹے, ان کا تو کہیں ٹھکانہ نہیں تھا, تم نے انہیں کھلایا پلایا, انہیں تم نے جو ہے پناہ دی, آج یہ تمہارے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں, تم سے تمہارے منہ کو آ رہے ہیں. اور اس نے صاف الفاظ یہ کہہ دیے کہ ہماری مثال تو وہ ہے کہ سمن کلبک یا کلک, اپنے کتے کو کھلا پلا کے موٹا کرو, ایک دن تمہیں کو کاٹے گا. اس طرح ہم نے ان کتوں کے ساتھ جو معاملہ کیا تھا وہ آج جو ہے ہمارے خلاف جو اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. اور یہ کہ خدا کی قسم, اب اگر ہم مدینے واپس پہنچ گئے تو مدینے سے جو عزت والے ہیں, عزت والے کون ہوں گے, سنز آف دی سوائل, جو مدینے کے رہنے والے تھے, یہاں بھی تو وہ اصطلاح چلتی ہے نا, ہم ہیں اصل مالکان دیہ, مالکان تو ہم ہیں اس مدینے کے, یہ تو آ گئے تھے باہر سے, ہم نے ان کو جو ہے پناہ دے دی تھی, اصل تو ہم ہیں. تو جو عزت والے ہیں وہ ذلیلوں کو, کمزوروں کو, ضعیفوں کو, یہ کون تھے, یہ تو ہمارے ٹکڑوں پر پلے ہیں, تو ان کا حال یہ ہو گیا, ہم انہیں نکال باہر کریں گے. یہ واقعہ ہے جس کا کہ تذکرہ کر دیا. ایک نوجوان وہاں موجود تھا, چھوٹی سی عمر کا مہاجر, اس نے آ کر حضور کو بتا دیا, غالباً ارقم نام تھا اس کا. جب سنا یہ تو حضور نے طلب کیا, عبداللہ ابن ابی کو تم نے یہ باتیں کی ہیں, جھوٹی قسم کھا گیا, خدا کی قسم میں نے نہیں کی, یہ غلط کہتا, آپ اس چھوکرے کی بات کے اوپر اعتبار کر رہے ہیں, میں سردار ہوں مدینے کا, میری بات مانیے, اس کی بات نہ مانیے. اس کے اوپر وہ بےچارا چھوکرا جو تھا وہ اب شرمندہ ہو کر, اب خجالت ہو گئی اس کی, لیکن اس کے بعد اللہ نے یہ آیتیں دو نازل کر دی, تو اس کی جو ہے گویا کہ تصحیح ہو گئی, تصویب ہو گئی. تو حضور نے فرمایا اس لڑکے کے کانوں نے سچ سنا تھا. تو یہ ہے واقعہ جس کے لیے فرمایا, یعنی یہ شدت بغض اور عداوت اس حد تک پہنچ جاتی ہے. ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا, یہی ہے لوگ جو کہتے ہیں کہ اے لوگوں, اے انصار, مت خرچ کرو ان لوگوں پر جو رسول اللہ کے ساتھ ہیں, یہاں تک کہ وہ منتشر ہو جائیں. یہ سب کھانے پینے کو مل رہا ہے, یہ دودھ پینے والے مجنوں ہیں, ہم کھلاتے ہیں پلاتے ہیں, ان کی سیوا کرتے ہیں, تو یہ بڑے بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ دین کے لیے بظاہر کام کر رہے ہیں, تم بند کر دو ان کا رزق, ان کی راشن بندی جو ہے ختم کرو. لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا, اگر تم انہیں نہیں دو گے, مدد نہیں کرو گے, سپورٹ نہیں کرو گے, یہ سب چھوڑ چھاڑ کے محمد کو بھاگ جائیں گے. وللہ خزائن السماوات والارض, حالانکہ واقعہ کیا ہے, حقیقت کیا ہے, آسمانوں اور زمین کے تمام خزانے اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں. ولکن المنافقین لا یفقہون, لیکن ان منافقوں کو سمجھ نہیں ہے, تفقہ نہیں ہے, یہ نہیں جانتے. یقولون, وہ کہتے ہیں, لئن رجعنا الی المدینۃ, اگر ہم مدینے لوٹ گئے, ابھی تو سفر میں تھے نا, مدینے پہنچ کر ہم نے کیا کرنا ہے, لنخرجن الاعز منہ الاذل, تو جو ہم میں عزت والے ہیں وہ ان ذلیلوں کو نکال کر باہر کر دیں گے مدینے سے, اب ہم مدینے میں ان کا رہنا جو ہے گوارا نہیں کریں گے. اب اللہ نے کیا جواب دیا, وللہ العزت ولرسول ہی, اصل عزت تو اللہ کی ہے, اس کے رسول کی ہے, وللمومنین, اور اہل ایمان کی ہے, ولکن المنافقین لا یعلمون, لیکن یہ منافق جو ہے یہ ان کو علم حاصل نہیں. تو اب دیکھیے اس میں ساری چیزیں آ گئیں, ایٹیولوجی بھی آ گئی, سمٹمٹالوجی بھی آ گئی, پروگنوسس بھی آ گیا, انتہائی خطرناک مرض ہے, لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں, بجائے اس لیے کہ ان کا اسلام ان کے لیے مفید ہو. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. تو یہ بہت ہی قابل حذر شے ہے, بہت قابل حذر شے ہے. لیکن جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں, ہمارے ہاں اگر کسی کے اندر آپ ایسی کوئی بات دیکھیں, کبھی کسی کو معین طور پر آپ منافق نہیں کہہ سکتے, کبھی نہ کہیے. یہ احتیاط کرنی سے چاہیے. منافق جو ہے, حضور کو تو علم ہو جاتا تھا کون شخص منافق ہو چکا ہے, پورا اس کا ایمان زائل ہو گیا, ہمیں کیا معلوم. بھائی ضعف ایمان کی تو بات ہم کر سکتے ہیں کہ ایمان کے خلاف ہے, اس کا کام بھی کر رہا ہے, تو معلوم ہوا کہ ایمان جو ہے اتنا قوی نہیں ہے کہ وہ اسے اس برے کام سے روک سکے. یہ بات علیحدہ ہے, یہ آپ کہہ سکتے ہیں. منافق کسی کو نہیں کہہ سکتے, لیکن یہ کہ اپنے اندر جھانکتے رہنا چاہیے. جیسے حضرت عمر کہتے ہیں کہ ان شدوں کا باللہ ہے یا حذیفہ, اے حذیفہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھ رہا ہوں, میرا نام تو منافقین کی فہرست میں نہیں تھا. اور حضرت حنزلہ کہہ رہے ہیں نافق حنزلہ نافق حنزلہ نافق حنزلہ. تو یہ ہمیں اپنے غریبانوں میں جھانکتے رہنا چاہیے, خاص طور پر وہ لوگ جو کسی احیائی دینی تحریک اور جماعت میں شریک ہو کر اور پھر غیر فعال ہو گئے ہیں, اس سے بھی آگے بڑھ کر اب مین میخ نکالنی شروع کر دی ہے, اب تنقیدیں شروع کر دی ہیں. اصل میں اپنی کمزوری ہے, اسے چھپانے کے لیے جو ہے طرح طرح کی باتیں بنائی جا رہی ہیں, خود کام کرنے کو تیار نہیں ہے. لیکن جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں ان کے اوپر تنقیدوں کی زبان جو ہے وہ بڑی تند و تیز ہو چکی ہے. ان لوگوں کو خاص طور پر اپنے غریبانوں میں جھانک کر غور کرنا چاہیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس مرض کی زد میں آ گئے. اب دیکھیے اگلا رکوع جو ہے تین آیات کا, یہ در حقیقت ٹریٹمنٹ ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ علاج کے معاملے میں عام طور پر بھی کہاوت ہے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. پہلی کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ مرض کی چھوت نہ لگے, حفظان صحت کے اصول آپ رکھیں تاکہ جو بھی کھا پی رہے ہوں صاف ستھرا ہو, ٹھیک ابال کر آپ نے سبزی کھائی ہو تاکہ کوئی جراثیم وراثیم جو ہے اس کے ساتھ نہ ہو, کچی چیزیں نہ کھائیں یا اچھی طریقے سے دھو کر. بہرحال تو پریونشن از بیٹر دین کیور, لیکن ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ پریونٹیو ٹریٹمنٹ اور کیوریٹو ٹریٹمنٹ. پریونٹیو ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اہل ایمان, تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائیں. اور جو کوئی یہ کرے گا غافل ہو گیا, مال کی محبت اتنی دل میں اتر گئی کہ اب بھول گیا کیا اللہ کے احکام ہیں, کیا اللہ کے حقوق ہیں, کیا مجھے کام کرنا ہے, سب نکل گیا. اجی کیا کریں, فرصت ہی نہیں. فرصت کیسے ہوگی؟ 24 گھنٹے تو آپ جو ہے اپنے دھندے میں, اپنے کاروبار میں, رات کو خواب بھی اسی کے آتے ہیں. کبھی نماز کی توفیق ہو جائے تو اس میں بھی اسی کا چکر چل رہا ہوتا ہے. چکی تو وہی پیسے گی جو ہر وقت پیستی ہے. تو کیا ہوگا اسے اگر اس کاروبار نے یا اولاد نے اللہ سے غافل کر دیا؟ تو گویا کہ یوں سمجھیے, حدیث میں آتا ہے کہ جب تک تو انسان کے قلب میں اللہ کا ذکر موجود ہوتا ہے تو شیطان دور رہتا ہے. جب یہ ذکر اللہ سے خالی ہو جاتا ہے, خانہ خالدہ دیومی گیرت, یہ کہاوت بھی جو ہے کہ آپ کا مکان کے کافی عرصے تک جو ہے خالی رہے تو جنات آ کر اس میں بسیرا کر لیتے ہیں. خانہ خالدہ دیومی گیرت, تو پھر یہاں شیطان اپنی تھوتنی آ کر ٹکا دیتا ہے وہ آپ کے دل کے اوپر, پھونکے مار مار کے. وسواس الخناس جو ہے وہ طرح طرح کے وسوسے ڈال کر آپ کے اندر سے ایمان کی جو بھی پونجی ہے اسے ختم کرتا ہے, اور یہ نفاق کی شکل بن جاتی ہے. اور یہ ہوتا ہے تدریجن, ایک دن میں نہیں ہو جاتا. جیسا کہ میں نے کہا تھا, جب دیمک کھاتی ہے تو وقت لگتا ہے اسے. اس تدریج کا بیان آیا ہے ان صورتوں میں جو سب سے پہلی اور سب سے محکم ہے اور سب سے مفصل بھی ہے, سورہ حدید. تو یہ نفاق کیسے آتا ہے؟ ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور. ایک یہ کہ آپ نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنے میں ڈالا. کیا مطلب؟ مال اور اولاد کی محبت کو اللہ کی محبت پر غالب آنے دیا اپنے دل میں, پہلا قدم یہ, گویا کہ اپنے ہاتھوں فتنے میں ڈالا. مال اور اولاد کی محبت کو اللہ کی محبت پر غالب آنے دیا آپ نے, تو یہ ہے بنیاد, جڑ, یہ اصل روگ ہے, یہ بیماری ہے. جب یہ ہو جائے گا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم. اب گو مگو کی حالت میں ہے کہ ادھر سے پکار تو آ رہی ہے جاؤں یا نہ جاؤں. اگر یہاں پر محبت اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کی غالب ہے تو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا, تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی. خیریت جان راحت تن صحت داما سب بھول گئی مصلحت اہل حوث کی. لیکن اگر یہاں وہ دغدغہ آ گیا ہے اور محبت مال و اولاد غالب آ گئی ہے تو اب جاؤں نہ جاؤں, قدم بڑھاؤں نہ بڑھاؤں, ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر, کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے, اس کشمکش میں تربص اس کو کہتے ہیں. ورتب تم, جب یہ تربص پیدا ہوتا ہے تو پھر اب شکوک و شبہات دل میں پیدا ہونے شروع ہو جاتے, پتہ نہیں یہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں. اب ہم ادھار کا سودا کر رہے ہیں نا, جان مال یہاں دے دیں قیمت ملے گی آخرت میں, ادھار کے سودے پر دل نہیں ٹکتا نا. ہاں نقد کا سودا, یہ لو مال یہ دو پیسے, یدم بے یدم تو ٹھیک ہو گیا. اب یہ کہ نہیں صاحب میں سال کے بعد دوں گا, پتہ نہیں دیتا کہ نہیں دیتا, مر جاتا ہے کھپ جاتا ہے تو اس کے وارث منکر ہو جاتے ہیں. تو جو سودا ہے جو نقد کا ہوتا ہے اس پر دل ٹھکتا ہے, اور جو ادھار کا ہوتا ہے تو اس کے اندر دغدغا رہتا ہے. اس کا موقع نہیں ہے, ورنہ میں آپ کو اس مشو پر جو قرآن مجید کی عظیم ترین آیت ہے سورہ توبہ کی 111 آیت, وہ میں کبھی پھر موقع آئے گا انشاءاللہ بیان کروں گا کہ یہ ادھار کا معاملہ ہے, یہ کہ یہاں خرچ کرو جان بھی اور مال بھی, یہاں آپ کو کوئی معاوضہ نہیں ملے گا, معاوضہ جنت کا آخرت میں ملے گا. تو پھر اس میں شکوک و شبہات کہ پتہ نہیں نتیجہ نکلے گا کہ نہیں نکلے گا, پتہ نہیں واقعی یہ جنت اور دوزخ حقیقت ہے کہ نہیں ہے, کیا معلوم جو کچھ محمد کہہ رہے ہیں یہ واقعتاً ہونے والی بات ہے بھی کہ نہیں. ورتب تم وغرت کم المانی, اور اس کے بعد اب آتا ہے شیطان آپ کو تھپکیاں دے دے کر سلاتا ہے, لگے رہو مت کرو کام, بس نماز پڑھ رہے ہو کوئی تھوڑی بات ہے, روزہ رکھ رہے ہو کوئی کم ہے, بہت ہے, یہ نیکی کے اعمال ہیں, یہ باقی یہ کام کوئی ضروری نہیں ہے, یہ فرض نہیں ہے, یہ خامخواہ کچھ لوگوں کا دماغ کا فطور ہے. لگے رہو اللہ بڑا غفور بھی ہے, بڑا بخشنے والا ہے, بڑا رحیم ہے, بڑا ودود ہے, ستار ہے, وہ تمہیں اللہ کی ان صفات کے حوالے سے تھپکیاں دیتا ہے. شیطان وغرکم باللہ الغرور, خوب دھوکہ دیا تمہیں اس دھوکے باز نے, اور یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا. یہ ہے وہ معاملہ کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن يفعل ذلك فاولئک هم الخاسرون. یہاں پہ میں نے بہت مرتبہ یہ چیز مسائل بیان کیے ہیں. ذکر اللہ کسے کہتے ہیں ہم؟ ایک ہے ذکر ظاہری, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, لوگ دیکھ رہے ہیں آپ انگلیوں پر گن بھی رہے ہیں, کچھ ہونٹ ہل رہے ہیں, ذکر ہو رہا ہے. نماز میں آپ کھڑے ہیں سورہ فاتحہ پڑھی ہے, کچھ اور پڑھا ہے, یہ ذکر ظاہری ہے. ذکر اصل میں کیا ہے؟ ذکر قلب. اگر اس وقت پوری یکسوئی کے ساتھ جب آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں تو یہ قلب کی گہرائی سے نکل رہا ہو سبحان اللہ, الحمدللہ کہیں تو یہ قلب کی گہرائی سے نکلے. اس کو کہا گیا ہے کہ تسبیح ہو نصف المیزان والحمدللہ تم لو ہو, یہ تسبیح سبحان اللہ کہنا قلب کی گہرائی سے, میزان معرفت رب جو ہے آدھی اس سے پر ہو جاتی اور تکبیر اس کی ہو جاتی ہے الحمدللہ کے ساتھ, الحمدللہ تم لو ویم لو ما بین السماوات والارض. تو یہ ہے اصل میں ذکر, کہتے استحضار اللہ فی القلب, دل میں اللہ کو مستحضر کر لینا, دل میں اللہ آ جائے, یہ ہے ذکر. یہ ذرائع ہیں ذکر کے, زبان سے نماز ہے, اقیم الصلاۃ علی ذکری, سب سے بڑا ذکر یہ قرآن ہے, اس کی تلاوت ہے, اس کی قراءت ہے, اس کا پڑھنا ہے, سننا ہے, سمجھنا ہے, یہ ذکر کے طریقے. پھر کبھی اس پر انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو کر لوں گا. اب آیا کیوریٹو ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ, خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو ان تمام چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی. یہ عجیب بات ہے, بڑی پیاری بات ہے. یہ انفاق اور نفاق ایک الف کا فرق ہے. نفاق کا علاج انفاق, فرق کیا ہے ان دونوں الفاظ میں؟ یہ نفاق جو بنا ہے نفق سے بنا ہے. نفق کہتے ہیں جو کوئی زیر زمین سرنگ ہو. نافقہ کہتے ہیں عربی زبان میں, گوہ ایک جانور ہے آپ کو معلوم ہے, وہ بہت ہوشیار ہے, اس کا شکار عرب کرتے کھاتے ہیں اس کے گوشت کو, تو اس کا شکار کرتے کتوں کے ذریعے سے, چھوٹے چھوٹے کتے, تو یہ گو جو اپنا بناتا ہے، اپنا جو بھی غار سی بناتا ہے، اس کے دو دروازے رکھتا ہے، دو منہ، جیسے کہ سرنگ کے بھی دو منہ ہوں گے. سرنگ کیوں ہوتی تھی؟ ایک محل کے اندر سے سرنگ جا رہی ہے، کہیں جنگل میں جا کے نکل رہی ہے. کس لیے؟ اگر حملہ ہو جائے اور بے بس ہو جائیں لوگ تو بادشاہ وغیرہ جو ہیں وہ بھاگ کر اس سرنگ کے ذریعے سے نکل جائیں اور دشمن کو پتہ نہ چلے. وہ حفاظت، تحفظ ذات کے لیے یہ ساری سرنگیں کھودی جاتی تھی. اور وہ جو جانور گو ہے وہ بھی نفق اس لیے بناتا ہے، نافقا اسے کہتے ہیں، ادھر سے کتا آئے تو میں ادھر سے نکل بھاگوں اور ادھر سے آئے تو میں ادھر سے نکل بھاگوں. اس سے لفظ منافقت ہے، نفاق ہے. لیکن نفق کا ایک معنی عربی زبان میں جب ورم کی حیثیت سے آئیں گے، ورم کی حیثیت سے نفقا، اس کے معنی ہے کھپ جانا، خرچ کر دینا، تمام لما چیز لگا دینا. نفق الفرس، گھوڑا مر گیا. نفقت الدراہم، پیسے ختم ہو گئے، مک گئے، پیسے مک گئے. نفقت الدراہم، تو اس سے بنا انفاق، خرچ کر دینا، لگا دینا، کھپا دینا. تو نفق جو ہے، نفاق، اس سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ بجائے بچاؤ کے خرچ کرو، مال صحت کرنا رکھو، اللہ کی راہ میں لگا دو. تو اگر کوئی چھوت لگی ہوئی ہے، اگر ٹی وی جو تھرڈ سٹیج کو پہنچی ہے، اس سے بھی شفا ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اس میں بچت دے دے گا. یہ کم سے کم سیکنڈ سٹیج پر ہے، تب تو لازمن شفا ہو جائے گی. تو انفاق کے معنی خرچ کرنا، اور خرچ کرنے میں صرف مال ہی نہیں ہوتا، آپ ٹائم خرچ کرتے تو بھی مال ہی ہے نا. آپ اس وقت ہی کو کنورٹ کرتے ہیں. کوئی شخص جو ہے، اگر 8 گھنٹے اس نے کام کیا ہے، 100 روپے دہاڑی لی ہے، تو اس نے بھی در حقیقت اپنا وقت خرچ کر کے، اپنی محنت خرچ کر کے پیسہ لیا ہے. وہی کام وہ کسی دین کے کام میں لگائے گا تو ظاہر بات ہے کہ اس نے گویا کہ اتنی ہی کوانٹٹی جو ہے اپنے پیسے کی، اپنی کمائی کی خرچ کر دی. تو وقت لگے، جان لگے، اپنی توانائیاں لگے، ذہانت لگے، صلاحیت لگے، یہ سب کیا ہے؟ انفاق. انفقوا مما رزقناکم، خرچ کر دو ان سب چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہے. جان دی ہے، مال دیا ہے، صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، قوا دیے ہیں، قوتیں دی ہیں، صلاحیتیں دی ہیں، ذہانت دی ہے، فطانت دی ہے، اولاد دی ہے، لگاؤ انہیں اللہ کی راہ میں. وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت جب اس کے سرحانے آن کھڑی ہو، اس وقت وہ کہے گا فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، پروردگار اس موت کو اگر تو تھوڑا سا ٹال دے، ذرا سا اس کو مؤخر کر دے. فاصدق واکن من الصالحین، تو میں خوب صدقہ خیرات کروں گا، سب کچھ دے دوں گا اور میں صالح انسان بن جاؤں گا. ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، اور ہرگز نہیں مؤخر کرے گا اللہ تعالیٰ کسی کے موت کے وقت کو جبکہ وہ آ جائے گا. واللہ خبیر بما تعملون، اور جو کچھ کہ تم کر رہے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے. تو پریونٹیو ٹریٹمنٹ، ذکر الہی، جس کو ہم کہتے ہیں دوا میں ذکر، اس کی بہت سی شکلیں ہیں. ہر کام کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے دعا سکھائی ہے. مسجد میں داخل ہو رہے ہو تو یہ دعا ہے، باہر نکلو یہ دعا ہے، بیت الخلاء میں جا رہے ہو تو یہ دعا ہے، وہاں سے نکلو تو یہ دعا ہے، بازار داخل ہو تو یہ دعا ہے، وہاں سے واپس آؤ گھر میں داخل ہو تو دعا ہے. ہر کام، یہاں تک کہ بیوی کے ساتھ جمع کر رہے ہو تو یہ دعا ہے. کوئی کام نہیں ہے زندگی کا جس کے ساتھ مسنون دعا موجود نہ ہو. اور یہ ذکر دوام ہے، ہتھ کارول دل یارول، آپ کام بھی کر رہے ہیں، اللہ کو یاد بھی کر رہے ہیں. اور جب اس میں مسنون دعا ہے تو آپ کے دو رشتے قائم ہو گئے، دعا اللہ سے کر رہے ہیں، الفاظ اس کے وہ ہیں جو محمد الرسول اللہ سے منقول ہیں، اور کیا چاہیے آپ کو. تو ذکر دوام جو ہے در حقیقت وہ ہے کہ جو نفاق سے انسان کو بچاتا ہے. لیکن وہ ذکر قلبی ہو، تب زبان سے صرف مالا جبی نہ جا رہی ہو، کہ زبان سے سب کچھ ہے لیکن دل لگا ہوا کہیں اور اڑا ہوا ہے، کہیں سیرے کر رہا ہے، کہیں کاروبار کی ہی گتھیاں سلجھا رہا ہے، یہ نہیں، بلکہ وہ واقعی دل سے ہو. بس آج اسی پر اکتفا کیجئے. مجھے چند باتیں اب حالات کے بارے میں بھی عرض کرنی ہیں، ابھی چند منٹ ہیں. افغانستان میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت غیر متوقع طور پر القاعدہ اور طالبان کا گویا کہ احیاء ہو گیا ہے. ہم تو بہت متاثر ہو گئے تھے، صحیح بات ہے، اعتراف میں کرتا ہوں کہ جو بھی کچھ مغربی میڈیا کا کہنا تھا تو اندیشہ یہ تھا کہ شاید یہ معاملہ ختم ہو گیا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے افغانستان میں تو محسوس ہو رہا ہے کہ وہ تحریک دوبارہ تازہ ہو رہی ہے، زور پکڑ رہی ہے. اور یہ افغانستان کی پرانی تاریخ ہے. افغانستان کو فتح کر لینا ہمیشہ آسان رہا، تینوں مرتبہ برطانیہ گیا اور فتح کر لیا. قبضہ رکھنا اس پر بہت مشکل ہے. وہ گوریلا وارف جو بعد میں لڑتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے محکوم رہنا سیکھا ہی نہیں ہے. اس حوالے سے وہی تاریخ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے. اب اس میں جس قدر شدت آ چکی ہے پیدا, اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ امریکہ نے خبروں پر سینسر لگا دیا ہے, خبریں نہ آئیں. امریکن پبلک اوپینین جو ہے, اور ساتھ ہی آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے باقاعدہ ادارہ قائم کیا جھوٹی خبریں گھڑ گھڑ کر بیان کرنے کا. جب اس کی خبر عام ہو گئی تو اس پر کہا نہیں جھوٹ ہم اپنے لوگوں کو دھوکہ نہیں دیں گے, دوسروں کو دھوکہ دیا کریں گے. عجیب عجیب یہ ہے حال کہ ان کے جان پر جو بنی ہوئی ہے, اس لیے کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اس قدر جھوٹ ہے. اللہ کا فضل و کرم یہ ہے کہ اب یہ جو دور ہے اس میں جو چیزیں ایجاد ہوئی, اب انٹرنیٹ ایجاد ہوا, ای میل, اب باقاعدہ یہ ایک روزانہ بلٹن آ رہا ہے. یہ ایک ادارہ ہے عزام, وہ جو شہید ہو گئے تھے پشاور میں, عبداللہ عزام صاحب, ان کے نام سے یہ ویب سائٹ ہے www.azam.com. وہ روزانہ یہ شائع کر رہے ہیں, خبریں دے رہے ہیں, اور اس سے معلوم ہوتا ہے کتنے لوگ مر رہے ہیں. یہاں بھی ایک صاحب نے بتایا, ایک فوجی ذریعے سے معلوم ہوا انہیں کہ 70 لاشیں آئی ہیں جیکب آباد میں, اور وہ جو کہا ہے کہ چند لوگ جو ہیں وہ ایکسیڈنٹ میں ختم ہو گئے, وہ ڈیفیوز کر رہے تھے کچھ میزائلز کو, وہ باقاعدہ طالبان کا ٹریپ تھا. اس میں یہ کہ وہاں پہلے انہوں نے رکھا ان کو, اور یہ کہ کسی آدمی کو بھیج دیا کہ اس نے جا کر انہیں اطلاع دی کہ وہاں پر جو ہے وہ ڈمپ ہے, تو وہ آئے ڈیفیوز کرنے کے لیے. تو اس سے پہلے کہ وہ کرتے انہوں نے اسے کسی سوئچ کے ذریعے سے وہ ایکسپلور کر دیا, سب مارے گئے. اور اس کے بعد یہ کہ باہر بھی ایک اور رکھا ہوا تھا کہ بھاگنے والے بھی ختم ہو جائیں. تو یہ سارا کام, اب وہ ساری ٹیکنالوجی جو دنیا میں ایجاد ہوئی ہے, اور انٹرنیٹ سے آپ کو یہ اخبار مل سکتا ہے روزانہ, اٹس کمنگ ڈیلی. اور بلکہ دوسرا ایک اور چچنیا کی طرف سے بھی آ رہا ہے اسی طرح کا اخبار, وہ ہے www.قفقاز, قفقاز کی بجائے فے کی بجائے وی ہے, kavkaz.org. تو kavkaz.org کے ذریعے سے یا www.azam.com کے ذریعے سے جو اصل اطلاعات ہیں وہ آپ کو مل سکتی ہیں. اور اب یہ ذریعہ ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے, فوراً ڈاؤن لوڈ کریں. اب یہ انہی کے ہتھیاروں سے انہی کے ساتھ جنگ کرنی پڑے گی, ظاہر بات ہے کہ یہ اب ہمیں استعمال کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ کرے کوئی بہتری کی شکل نکل آئے, ہماری تو دعائیں ان کے ساتھ ہوں گی. اصل میں اس وقت ہم اس لیے بھی اب یعنی یوں سمجھیے کہ ہمارے ہاتھ پاؤں بند گئے ہیں, کہ اس معاملے میں پہلے تو ہم کھلی مدد کی کوشش کر رہے تھے, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی, ان کا ایک نظام قائم تھا, جو بھی کچھ ہمارے سے بن آتا تھا ہم چیزیں بھیجتے تھے اور پہنچ جاتی تھی وہاں. اب یہ کہ وہ نظام تو ہے نہیں, سفارت خانہ کا یہاں کا ختم ہو چکا ہے, ان کے نمائندے جو مختلف شہروں میں ہوتے تھے وہ بھی اب یہاں کوئی نہیں ہے. تو ہمارے لیے تو یہی ہے کہ سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے, اور اللہ تعالیٰ انہیں ہمت دے, اور اس بہت بڑی جو شیطانی قوت دنیا کی ہے امریکہ, اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ لڑا دے ممولے کو شہباز سے, ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ بھارت میں جو مسلم کچھ فسادات ہو رہے تھے, اب بھی کچھ ہو رہے ہیں, لیکن ایک بات بہت اچھی ہے کہ پورے بھارت میں وہ زیادہ بڑے پیمانے پر پھیلے نہیں ہیں. یہ ایک اچھا سائن ہے. اصل میں چونکہ صرف واحد ایک صوبہ یہ ہے گجرات, جس میں بی جے پی کی اپنی حکومت ہے, کسی اور کی کولیشن نہیں ہے, باقی پورے ہندوستان میں پروونشل جو ان کی سٹیٹ اسمبلیز وغیرہ ہیں, سٹیٹ گورنمنٹس ہیں, وہ بی جے پی کے پاس اگر کہیں ہیں بھی, اب تو ہے ہی تھوڑی ہے بھی, تو وہ کولیشن کے ساتھ ہیں, اور کولیشن پارٹیز جو ہیں بی جے پی کی جو ایکسٹریمزم ہے اس کو پسند نہیں کرتی. لہذا اس معاملے کے اندر یہ ہے کہ صرف گجرات تک اس کا محدود رہ جانا جو ہے, یا تھوڑا بہت لکھنؤ وغیرہ میں ہوا ہے, کہیں زیادہ نہیں ہوا ہے, تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ یہ آئندہ کے لیے اس میں ایک امید افزا پیغام ہے. آج کے جنگ میں ارشاد احمد حقانی صاحب کا جو کالم آیا ہے وہ بہت چشم کشا ہے. انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ یہ جو واشنگٹن پوسٹ نے دو اپنے نمائندوں کو بھیجا کہ وہ بھارت میں جا کر جو ہے وہ وہاں کے حالات صحیح صحیح جو ہیں وہ پتا کر کے بتائیں ہمیں, اور حالانکہ وہ دونوں ہندو ہیں, جو واشنگٹن پوسٹ کے جو نمائندے بھیجے گئے ہیں وہاں وہ ہندو ہیں, ان دونوں کی رپورٹ بہت عمدہ ہے, بہت ہی متوازن ہے. تو اصل میں متوازن ذہن بھی بھارت میں موجود ہے. یہ معاملہ جو ہے یہ انتہا پسندی کا اور اس کے اندر دہشت گردی, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ در حقیقت بی جے پی کا شاید کہ اب آخری ہچکیاں ہیں, اس کے جو بھی ہونا تھا, جو اس کا عروج جتنا ہونا تھا وہ اب ڈاؤن فال کی طرف آ گیا ہے. میرے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ مسلمانان ہند نے اپنے اندر دم خم ثابت کیا ہے، ان کے اندر وہ شکست خوردگی نہیں ہے، ڈیفیٹزم نہیں ہے۔ مجھے یاد آیا جب میں پہلی مرتبہ پاکستان سے گیا تھا بھارت 1980 میں، 1947 میں دریائے ستلج کراس کیا تھا اور آیا تھا میں پاکستان، اور پھر 1980 میں واگا سے گیا میں انڈیا۔ تو اس زمانے میں علی گڑھ کے مسلمانوں سے گفتگو ہوئی میری، میں حیران ہوا تھا کہ ان کے اندر تو بڑا، وہ سر جھکا کر چلنے کے تو عادی نہیں ہے۔ جس روز میں گیا مجھے فوراً پیغام آ گیا کہ آج رات کو ہمارا جلسہ سیرت النبی کا ہے، اور عین شہر جو خالص ہندوؤں کا گڑھ ہے اس مارکیٹ کے اندر جو ہے چوراہے میں جلسہ ہوگا۔ میں نے کہا آپ لوگ مجھے بلا رہے ہیں، مجھے، میں پاکستانی ہوں تو آپ کو کوئی خوف؟ کہ نہیں جی، خوف کی کیا بات ہے۔ خیر میں نے کہا اگر آپ کو خوف نہیں تو مجھے کائے کا خوف، مجھے زیادہ یہ ہے کہ واپس کر دیں گے، چلے جاؤ یہاں سے۔ تو وہاں جا کے میں نے دیکھا وہاں ان کے شرک کے خلاف بھی زوردار انداز میں تقریریں ہو رہی تھیں، بازار سارا ہندوؤں کا، آپس آس پاس کے سارے مکانات چوبارے سب ہندوؤں کے، لیکن وہاں تقریریں ہوئی۔ پھر میں نے بھی ڈٹ کر تقریر کی سیرت النبی کے موضوع پر۔ وہاں مجھے لوگوں نے بتایا تھا، بڑی تلخ بات بتائی تھی انہوں نے۔ انہوں نے کہا تھا کہ 1971 تک ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا محافظ پاکستان ہے، 1971 کے بعد ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ پاکستان تو اپنی حفاظت کر لے تو بڑی بات ہے، ہماری کیا مدد کرے گا، اب ہم نے یہاں رہنا ہے، بھیڑوں بکریوں کی طرح نہیں مرنا ہے، مار کر مرنا ہے۔ تو اس کا کچھ نہ کچھ نقشہ سامنے آیا ہے۔ اصل میں کیا ہوا یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن آخر جرت کا معاملہ تو ہے جو مسلمانوں نے وہاں، یہ ہے کہ زیادتی کی ہندوؤں نے، اور یہ بھی ایک اعتبار سے اچھی بات ہے ہمارے لیے کہ ان کا نظم اب خراب ہو رہا ہے۔ آج سے 10 سال پہلے کا واقعہ یہ تھا کہ 3 لاکھ کار سیوک جو تھے، RSS کے ورکرز، وہ ہندوستان کے کونے کونے سے ایودھیا کی مسجد کو گرانے کے لیے ایودھیا میں جمع ہو گئے تھے، لیکن نہ جاتے ہوئے کسی مسلمان کی نکسور پھوٹی، نہ کسی مسلمان کو تنگ کیا، اور نہ آتے ہوئے اسٹریٹ ٹو دی ٹارگیٹ، ٹارگیٹ اچیو کیا، گرایا مسجد کو، واپس آ گئے، پر امن، کچھ نہیں ہوا، نہ جاتے نہ آتے، نہ کسی مسلمان کو چھیڑا، نہ کسی مسلمان سے استحضاء کیا، نہ کسی کی نفسیر بھی پھوٹی۔ وہ بعد میں فسادات ہوئے جب مسلمانوں نے احتجاج کی تحریک شروع کی ہے تو پھر ہوا ہے، لیکن اب معلوم ہوتا ہے کہ ان کے رینکس جو ہیں وہ خراب پڑ گئے ہیں، جاتے ہوئے نعرے لگاتے ہوئے گئے، آتے ہوئے نعرے لگاتے ہوئے گئے، اور یہ کہ وہ اسٹیشنوں کے اوپر رک کر وہ جو دکانیں ہیں چائے پانی وغیرہ کی، اس لیے کہ پیسے نہیں دیے۔ تو یہاں یہی ہوا اصل میں کہ مسلمان کوئی تھے وینڈرز، ٹی وینڈرز، ان سے انہوں نے خوب چائے وائے پی اور پیسے دیے بغیر گاڑی میں سوار ہو گئے، اور گاڑی چل بھی پڑی تو پھر وہ ایک وینڈر جو ہے وہ کود کر گاڑی میں گھس گیا، اور اس نے جا کر وہاں سے زنجیر کھینچ لی، گاڑی روک دی، اسٹیشن سے باہر تھی، لیکن وہیں پر اسٹیشن کی رکی وہاں ہے وہ اسٹیشن سے باہر جہاں آبادی مسلمانوں کی تھی، بس وہ جھگڑا جو ہے اس نے طول کھینچا ہے اور اس کی شکل پیدا ہو گئی۔ تو یہ ایک بات کہ مسلمان اب وہاں کا، خیر ٹھیک ہے انہیں معلوم ہے کہ جان ہتھیلی پر رکھ کر تو رہ رہے ہیں، وہ کسی وقت کسی کا پتہ نہیں کہ کیا کس کے ساتھ کیا ہو جائے، لیکن یہ کہ کوئی شکست خوردگی ان کے اندر نہیں ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ 1931 میں قائد اعظم نے ایک بات کہی تھی، یہ جو شیخ محمد اکرام صاحب تھے، انہوں نے قائد اعظم سے پوچھا کہ آپ ہندوستان چھوڑ کر آ کر جو انگلینڈ کے اندر آباد ہو گئے اور مسلمانوں کی سیاست کو آپ نے خیر بات کہہ دیا، انڈین پالیٹکس سے کنارہ کشی کر لی، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کو کچھ کرنا چاہیے۔ تو قائد اعظم نے الفاظ فرمائے تھے، ہندو قوم تنگ نظر ہے اور ناقابل اصلاح ہے، اور یہ شخص وہ کہہ رہا ہے کہ جس نے کم سے کم 20-25 سال کوشش جاری رکھی تھی کہ کانگریس اور مسلم لیگ میں مفاہمت ہو جائے، اسے ہندوؤں نے خطاب دیا تھا سفیر ہندو مسلم اتحاد، وہ شخص جو 1906 میں کانگریس کا رکن بنا تھا، مسلم لیگ کا 1913 میں بنا ہے، اور 15-16 سال تک دونوں جماعتوں کا بیک وقت جو رکن رہا ہے، وہ یہ شخص ہے قائد اعظم محمد علی جناح۔ لیکن اس کے بعد انہیں اندازہ ہو گیا کہ ہندو کی ذہنیت کی اصلاح نہیں ہو سکتی، بہت تنگ نظر ہے، انتقامی جذبات ہیں ان کے اندر، مسلمانوں سے یہ انتقام لیں گے، اگر ایک ملک کی حیثیت سے ہندوستان آزاد ہو گیا تو مسلمان مائنورٹی جو ہے اس میجورٹی کے رحم و کرم پر رہ جائے گی، یہ بات تھی۔ لیکن یہ کہ تنگ آ کر جو انہوں نے جملہ کہا وہ سنا رہا تھا آپ کو، کہ ہندو تنگ نظر ہے اور ناقابل اصلاح ہے، اور مسلمانوں کی جماعتیں ایسے لوگوں سے بھری ہوئی ہیں کہ جو صبح مجھ سے کوئی بات طے کر کے پھر شام کو ڈپٹی کمشنر سے پھر جا کر مشورہ کرتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے. تو ایسے لوگوں کے بیچ میں میرا کہاں مقام ہے, میں وہاں نہیں رہ سکتا ہوں. یہ تو علامہ اقبال کا کام ہے در حقیقت. 1932 میں جب تیسری راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے لیے علامہ اقبال گئے, قائد اعظم شریک تھے نہیں اس میں, لیکن پالیٹکس سے کنارہ کش ہو چکے تھے لندن میں موجود. تو جب علامہ اقبال لندن گئے ہیں تھرڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے لیے, تب انہوں نے وہاں ملاقاتیں کی ہیں اور پھر قائد اعظم کو آمادہ کیا ہے اور اس کے لیے پھر وہ آئے ہیں یہاں پر. اور اس دن کے بعد سے اصل میں میرا کہنا یہ ہے کہ علامہ اقبال کی شخصیت قائد اعظم میں حلول کر گئی تھی. ان کے وہی جذبات جو تھے احیاء اسلام کے, وہ آئے تھے سامنے. اب صرف مسلمانوں کا تحفظ نہیں بلکہ اسلام کو زندہ کرنے کا جذبہ جو ہے, اور اسی لیے پھر وہ نعرہ لگا پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. اور پوری ہندوستانی جو ملت اسلامیہ تھی ان صوبوں سے بھی کہ جن کا کوئی تعلق پاکستان سے بننا ہی نہیں تھا, انہوں نے بھی مسلم لیگ کے لیے کام کیا. بہرحال آج کے دن آپ نے اخبار میں دیکھا ہوگا کہ مظاہرے جو ہیں مختلف دینی جماعتوں کی طرف سے ہو رہے ہیں مسلمانان بھارت کے ساتھ. تو یہاں پر تنظیم اسلامی کی طرف سے بھی اتوار کے روز 10 مارچ کو بوقت 12 بجے دوپہر پریس کلب شملہ پہاڑی ایک جلسہ عام بھی ہوگا اور مظاہرہ بھی ہوگا تنظیم اسلامی کی طرف سے. جو حضرات بھی اس میں شرکت فرمانا چاہیں وہ شرکت فرمائیں, میں بھی کوشش کروں گا کہ آ کر اس مظاہرے میں شریک ہو جاؤں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات وذکر الحکیم.